بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, پردہ نشین خواتین اور بہنوں, ہمارے سلسلے کی جو تعلیمات ہیں وہ دو درجے کی تعلیم اس ایک آیت میں ہے. تعلیم چار درجات کی ہوتی, مرتبہ آثار کی, مرتبہ افعال کی, مرتبہ صفات کی, مرتبہ وجود کی. اس کو رکن اور چار لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ایک شریعت, دوسرے طریقت, تیسرے حقیقت, چوتھے معرفت. آثار کے درجے کی بات کو شریعت والا مرحلہ کہتے ہیں, افعال کے درجے کی بات کو طریقت والا مرحلہ کہتے ہیں, صفات کے مرحلے کی بات کو حقیقت والا مرتبہ کہتے ہیں, اور وجود کے مرتبے کی بات کو معرفت والا مرحلہ کہتے ہیں. ایاک نعبد کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر لفظی ترجمہ بھی یاد رہ گیا تو شرک سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایک جملہ یہ ہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں, اور ایک جملہ یہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک جملے میں مشرک ہو جاتا, دوسرے جملے میں موحد ہو جاتا. اللہ میاں اتنے ناراض کئی کو ہوتے ہیں, ظلم عظیم کیوں بولتے, ان میں شرک اللہ ظلم عظیم کا اعلان کیوں کرتے, فاجتنب الرجس من الاوثان کیوں بولتے, معبودان باطل سے بچو بلکہ کیوں بولتے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کیوں بولتے. اب آیتیں حدیث ہیں یہ وہ بتائے تو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. والی صاحب رحمت اللہ نے ایک مثال لے کہا کہ یہ ذہن میں رکھو, انشاءاللہ توحید سمجھنا آسان ہوگا. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر, مثال رہبری کے لیے ہے برابری کے لیے نہیں, اس کو ہمیں کیا رکھ لے, تھوڑا سا فہم کو قریب کر لیتی ہے بات. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یوں کہے میں تیری بھی بیوی, کیا اثر ہوتا اس کا؟ رہتی شام تک کہے تیری بھی, ارے کہے تیری ہی, اتنا بڑا فرق آ جاتا دونوں. اس لیے توحید کی متوانے پورے مفسرین, پورے اہل ایمان, پورے موحدین, پورے محدثین, یہ تمام تفسیروں میں حسر کے ساتھ کی ترجمہ کرتے ہیں, اس کا حسریہ لفظوں کے ساتھ کی کرتے. محصور ہو کے ہی بات کرنا پڑے گا, ان حدود کی رعایت کر کے ہی بات کرنا پڑتی ہے, بات کرنی پڑتی ہے. کبھی ترجمہ کیا ہوتا ہے, ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں تو پرستش, بندگی, عبودیت, اظہار تذلل کا خصوصی طریقہ, اپنی ذلت کو ظاہر کرنے کا خصوصی قرآنی اور احادیث اور علماء امت کی تفاسیر میں بیان کرتا, ترجمانی کے اعتبار سے وہ طریقہ طریق. لیکن اب ایک آدمی پوچھتا ہے کہ صاحب نہیں سب, آخر اللہ ہی کو معبود بنانا کیا ضروری ہے؟ آپ سے کھیتی باڑی کے لوگ پوچھ سکتے ہیں, گاؤں کے لوگ سوال کر سکتے ہیں, دوسری چیزوں کی پوجا پاٹ میں مصروف لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں, پانی کو کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے سوال کر سکتے ہیں, गुरुवर के पुजारी सवाल कायम कर सकते हैं, ये वही क्यों वही आकर उसी की परास्ती छवि बात है क्यों। वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखो भाई वो हमको तमाम बातें तफसीलात नहीं भाई, हमको चार सिफात वाली जात जो है जिसमें ये चार सिफात हम मशहूर जात जो क्या सिफात रहना उसने ननिन्नो सिफात समझने वाला तो बहुत ऊंचा इंसान है, लेकिन अगर कोई चार पांच पांच दस दस बीस सिफात को भी समझ रहा है तो उसका ईमान और उसकी तौहीद में कमालात पैदा होना शुरू हो जाते। हजरत फरमाते थे खुले लफ्जों में, ये पहला काम पैदा करना, ये पैदा करने वाला कौन वो बताओ, जमीन में आसमान में शरकन गरबन शुमालन जुनूबन खालिक कौन ये बताओ। अगर कोई इतिहास का आदमी वाले साहब से ये सवाल करता, कह रहे साहब ये मियां बीवी मिलते हैं मर्द औरत औलाद वजूद में आती है तो पैदा तो करते ही नजर आते हैं ना, फिर वो क्या फरमाए, अगर हर आदमी पैदा करने की शक्त रखता तो दुनिया बांध क्यों रहती, लोग औलाद के लिए तरसते क्यों रहते। और तुम ये गलत नहीं पड़ गए कि तुम पैदा करने वाले हैं, जो बच्चा औरत के रहम में मौजूद है जनीन की सूरत में उस बच्चे का कलर क्या है ये भी बताना उनके बस में नहीं है, बनाना और पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, रंग रंग भी नहीं बता सकते, काला पैदा होगा या गोरा ऐसा मालूम नहीं, अल्लाह की मर्जी का मसला है। तो खालिक कौन ये सवाल का इंजन, पैदा करने वाले कौन, दूसरा लफ्ज मास हर चीज की मिल्कियत उनके नाम रहना, जात के नाम रहना, मिल्कियत किससे मंसूब, मालिक हकीकी कौन। हजरत फरमाते थे मशरक में जाके ढूंढता रहेंगे आदमी का बच्चा मिल्कियत की तलाश, मगरिब में ढूंढता है अल्लाह ताला आयत उतार दे कुल लिल्लाहि अल-मशरिक वल-मग़रिब, अरे मशरक का मालिक भी वही मगरिब का मालिक भी वही, मेरा क्या है रे, ढूंढता है आदमी नहीं साहब, क्या तभी ऊपर है कि जाएगी मेरा, क्या तभी नीचे मिलता होगा, और या जमीन आसमान के दरमियान में कोई चीज अपनी होगी, या जमीन कूदता है खोदता है देखता है कि शायद इसमें मेरी कोई चीज मिल जाएगी। हाँ हजरत पूरे ताहा की आयत पढ़ते थे और फरमाते थे लहू माफिस समावाती वमो फिल लर्दी वमो बैनहुमा वमा तहता सरा, आसमानों में जो कुछ है उसके भी मालिक अल्लाह, जमीनों में जो कुछ है उसके भी मालिक अल्लाह, वमा बैनहुमा के भी मालिक अल्लाह, वमा बैनहुमा बोले तो बीच में जो कुछ है, जमीन की अता गहराइयों में जो कुछ है उसके भी मालिक अल्लाह, उसका तो सराव सरा क्या है अब तेरा, अब चारों तरफ से ढूंढता है आदमी का जहन नहीं साहब, मैं तो अपने पास मेरे पास भी तो बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं अपनी मिल्कियत हकीकिया का दावेदार हो सकता हूँ। हाँ अब पहला हर आदमी के जहन में क्या आता है, यहाँ का तो है ना साहब मेरे, आंख आंख है ना साहब मेरे है ना, अल्लाह ताला फरमा रहे अलम नजअल लहु अयनैन, अरे आंख तो है बना ना, अरे जबान की तरफ देख के कहता है यहाँ तो भी क्या है कि मिल्कियत का टप्पा हुआ, अल्लाह ताला फरमा रहे वलिसानन, अरे जबान भी वही दिया ना, वशफतैन ये होंठों पे भी कब्जा, मिल्कियत मेरी है रे वो, أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. چاہے میں اپنا ہے کچھ نہیں پھر ملکی ہے کون ہے مالک؟ ہاں اللہ ہی مالک حقیقی. تو غیر اللہ معبود اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ مالک حقیقی نہیں. مالک حقیقی اللہ. آپ قرآن مجید میں 100 کے آس پاس وہ آیتیں مل جاتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے تخلیقی اللہ تعالیٰ کی وہاں والی چیزوں کا تذکرہ آتا ہے مختلف شیخوں کے ساتھ مرادوں کے ساتھ. حکم کس کا چل رہا؟ ارے کس کا چلتا ہے حکم؟ میرا چلتا ہے نا. تو حضرت فرماتے تھے تمہارے دھڑکتے ہوئے دل کو بولو 5 منٹ رکو بولو. یہ دھڑکتے ہوئے دل کو جو 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال 60 سال سے دھڑک رہا نا اس کو بولنا کہتے ہیں. وہ 55 سال سے ساتھ دیا ہے 5 منٹ ٹھہرو. سنتا کیا دیکھو. اسی لیے حضور محترم دس صاحب رحمت اللہ نے شعر پڑھتے تھے میرے سینے میں اس کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پرایا ہے. میرے سینے میں اس کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پرایا ہے. اب ہم اپنی دھڑکنوں کے اوپر اپنا یارا نہیں چل سکتا تو پوری دنیا کے چیزوں کا حکم چلاتے. اسی لیے اللہ پاک نے اعلان کیا قرآن مجید میں ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایہ قل ان الامر کلہ للہ. تو معلوم ہے کہ آپ الیس اللہ بحکم الحاکمین. جتنے حکمران ہیں دنیا کے چاہے وہ کہیں رہے کسی بھی طاقت کے ساتھ رہے ان سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ حاکم. تو جو ذات حکم چلانا چاند پر سورج پر زمین پر آسمان پر مشرق پر مغرب پر شمال و جنوب پر سمندر پر بحر پر لہر پر ہاں پانی کی بوندوں پر سورج کی کرنوں پر حکم چلنا ہے کوئی کچھ بھی نہیں چل رہا. دیہاتیوں کو سمجھانے کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ اگر وہ میرا حکم میرے اوپر چلتا تو داڑھی کے بالوں کو حکم دیتا تھا صبح ہونے سے پہلے پہلے کالے ہو جانا کالے سفید نہیں ہونا. چلتا اپنا حکم پھر کتنے دیوس ہیں ہم. وکان الانسان عجولا وکان الانسان ظلوما جہولا ان الانسان لظلوم کفار وغیرہ. اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ انسان کتنا بےبس. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ تیسرا بس تیسری صفت. نام بھی بول سکتے ہیں اگر خالق بول رہے ہیں تو اس کو اسم بول. تخلیق بولے تو اس کو بولتے صفت. اسم و صفت میں اتنا فرق رہتا. خالق بولے تو اسم تخلیق بولے تو صفت. وہ کام کام سے منسوب اللہ کے نام کا تقاضا. جیسے برادر محترم مفتی نواز الرحمان صاحب تفصیل ذکر کر رہے تھے چاروں مدارس کی بات کر رہے تھے توحید آثاری کی بھی توحید افعالی کی بھی توحید صفاتی کی بھی توحید وجودی کی بھی مگر اصطلاح استعمال نہیں کر رہے تھے. بیان تھا وہ توحید مکمل توحید کی ترتیب کا. اصطلاحات استعمال نہیں کر رہے تھے باقی وہی سمجھا رہے تھے جو ہم لوگ شام تک سمجھانا چاہ رہے ہیں. مالک نام اسم اور ملکیت ان کی صفت تملیک ان کی صفت حاکم اسم اور تحکیم اللہ تعالیٰ جو حکم چلاتے ہیں یا دیتے ہیں وہ جو ہے صفات کہلاتی ہے. ایسے ہی رب رہنا رب پالنہار پروردگار پرورش کرنے والا ہر چیز کو اس کے تقاضے کے لحاظ سے اس کی ضرورت کو پورا کرنے اور اسباب پیدا کرنے والا منع دینے والا اس کام کو کر دینے والا. جو بھی تقاضا کسی بھی چیز کا رہتا ہے اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں. جیسے ایک بیج کے ایک دانے کو جھاگ کے جھاگ کا روپ دلا دے, بیج کا تقاضا ہو. آدمی جی پانی کا خطرہ ہوتا ہے, 6 فٹ کے انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اور تکمیل اس کی جس مرحلے کی تربیت کے اعتبار سے روحیت کے اعتبار سے ضرورت ہے وہ پورا کر دیتے ہیں. تو یہ 4 صفات جس ذات میں ہوتی ہے وہ لائق عبادت ہوتا ہے. خالق رہنا, مالک رہنا, حاکم رہنا, رب رہنا. اب اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے جی کہ کیا مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور پرستش کیا بنے رہتی ہے؟ میری عبادت کرو. فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اچھا ایک بات تو یہ ہے, لیکن آدمی کے ذہن میں یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی رہے تو عبادت ہے. مگر صاحب وہ عبادت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولے تو کیا بات اللہ کی عبادت کرنا, بولے تو کیا کرنا اور کس کے ساتھ نہیں کرنا؟ جو چیزیں اللہ کے لیے برتی جانی چاہیے وہ اللہ کے سوائے کسی اور کے لیے نہیں برتے جاتے. جیسے نماز کس کے لیے پڑھی جائے گی؟ اللہ کے لیے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہے نا؟ نماز اللہ ہی کی ہوگی, اللہ ہی کے لیے ہوگی. روزہ اللہ ہی کا ہوگا, اللہ ہی کے لیے ہوگا. من شہد منکم الشہر فلیصم, یہ عبادات کی شکل, عبادت کی شکل بولتے. ایسے ہی زکات, وانفقوا فی سبیل اللہ ومما رزقناہم ینفقون وآتوا الزکاۃ, اس طرح ایسے ہی حج بس اللہ ہی کے لیے ہوگا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, عبادت کی شکل. اس کو کیا بولتے ہیں؟ عبادات کی شکل ہے. صحیح دعا تفصیل برادر ذکر کر رہے تھے, ادعونی استجب لکم. اللہ کہتے ہیں دعا مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. عبادت کی ایک شکل ہے. ایسے ہی کعبے کا طواف, کعبے کا طواف بس اسی ایک گھر کا طواف ہوتا ہے, پھر کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہے, کسی اور جگہ کا نہیں. صرف ایک, وہ بھی اللہ ہی کے گھر کا ہے, کسی اور کی گھر کا نہیں. اور وہ بھی خاص جگہ خاص مکان کا ہے. وہ بیت عتیق کو جا کر ہی طواف کرے تو طواف ہوتا. یا اللہ نے کسی بھی مسجد کو پکڑ لے کے طواف کرے تو نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ کے نام بول کے پھرنا شروع کرے, مسجد کے اندر بھی نہیں پھر سکتے تو دوسری جگہ کا کیا تصور ہے؟ ایک ہی جگہ کا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الَّتِيَّ. اور ایک حکم کیا ہے؟ نذر المنت اللہ کے نام کی مانیں گے, کسی اور کے نام کی نہیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, النذر العبادة والعبادة لا تجوز لغیر اللہ, عبادت کی شکل ہے. ایسے ایک اور عام شکل کا ہے قربانی, اللہ کے نام کی ہوگی. فصلی لربک وانحر ان صلاتی ورسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول. یہ چیز سمجھ میں آ گئی نا؟ مطلب کیا ہوا؟ یا کرنا بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ ہی کے لیے برتی جانی چاہیے, किसी और के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए वो चीजें नहीं बरती जाएंगी। ये है इज्जाते नाजिदीन का मतलब, इसको मतलब आसार की तौहीद भी बोलते हैं। मुझे आपसे इससे कुछ और आगे का थोड़ा मत देना है, वो है वइयाका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते। इसकी आयत की बहुत कुछ तफसील इजमाली तौर पर बरादरी मोहतरम ने जिक्र की, मैं थोड़ा सा उसको और ये वजाहत से तज़किरा कर देता हूँ, इसलिए कि तौहीद फ़ेली का उससे ताल्लुक है और दूसरे मरतबे की तौहीद के कमाल से उसका ताल्लुक है, इसलिए अर्ज है। देखो भाई, एक है रब, बाकी चीजें हैं मरबूब। मेरा अल्लाह का रिश्ता ताल्लुक क्या है, अल्लाह रब है, मैं मरबूब हूँ। रब बोले तो पालने वाला, मरबूब बोले तो पलने वाला है ना। ऐसे ही जमीन मरबूब, आसमान मरबूब, चांद सूरज मरबूब, मरबूब है सब। नबातात मरबूब, जमादात मरबूब, हैवानात मरबूब, इंसान मरबूब। मरबूब बोले तो पलने वाले, रब बोले तो पालने वाले। पालने वाले कितने, एक, और पलने वाले सब। इसीलिए कभी दावत और तबलीग के रास्ते में बुजुर्ग कह देते हजी अल्लाह रब बाकी सब, हजी मरबूब सब। अब ये पालने वाले पलने वाले के दरमियान में फर्क करना, हजरत किराने फिर महू इस्वानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तौहीद के उस कमाल को समझाने के लिए यूं फरमाया, ला रब्बा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई रब नहीं, अल्लाह ही रब। ये अपने कादरी सिलसिले की तालीम भी है, चिश्ती सिलसिले की तालीम भी है, औलिया अल्लाह के सिलसिले की तालीम भी है, तमाम रूहानी सिलसिलों में समझाई जाती है वो बात। ये अलग बात है कि ज्यादा मुजाकरों में नहीं आती होगी, या ज्यादा सुनने का मौका नहीं मिलता होगा, मुजाकरात में रखना चाहिए। सबके सामने मशहूर है जुमला ला रब इल्लल्लाह, जैसे ला खालिक इल्लल्लाह हजरत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने जैसे ये बात बताते हैं, ला हाकिम इल्लल्लाह, जी ला, ला मालिक इल्लल्लाह, ला रब इल्लल्लाह, ला महबूद इल्लल्लाह। अरे ला रब इल्लल्लाह जो है ना, ये भी तौहीद के दर्जे ही की बात है। उसी के कमाल को समझाने के लिए खास तौर पर तौहीद फ़ेली को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रुबूबियत का ताल्लुक इतना नाजुक है कि अगर कोई आदमी यूं पूछे कि साहब कोई चीज ऐसी बताओ जो अल्लाह ताला की परवरिश के दायरे से निकली हुई हो, आपको क्या जवाब देना पड़ेगा? तब कोई चीज ऐसी नहीं जो चीज अल्लाह की रुबूबियत के दायरे से खाली हो। सबकी परवरिश हुई है, रुबूबियत वही कर रहे हैं, कोई छूटता नहीं उसमें से, कोई एक भी नहीं छूटता, कोई इस्तिस्ना ही नहीं है उसको। ला रब इल्लल्लाह बोलने के बाद तौहीद के उस कमाल को आदमी छूने लगता है जहां जो है अंदर के अनवार जी और बरकत आदि महसूस करता है, बसा औकात कशफी कैफियात भी आ जाती, कश्मी मुख्तलिफ अंदाज का होता है। खासतौर पर तौहीद फ़ेली के बाद में भी कभी इस तरह की चीज रूनुमा होती। एक नूर हुजूर अकरम सल्लम वाला होता है जिसको नूर रिसालत कहते हैं। उस मिसाल बताओ मैं उसकी कैसी, हुजूर अकरम सल्लम के नूर की कैफियत बताता हूँ ताकि समझ में आए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत के लिए मुल्क शाम गए, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے, ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی, ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, ابھی آقا سے ابھی حضرت ابو بکر نے ملاقات نہیں کی. بہت عرصہ پہلے تجارت کے لیے ملک شام لے, ہاں یہ خصوصی باتیں سننے, نہیں تو بیچ سے چھوٹ جائے گا تو پھر میں باتیں نہیں بتاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں انہوں نے خواب دیکھ, خواب کی تفصیل کیا تھی وہ تو نہیں بولے, لیکن واقعہ نگار نے, سیرت نگار نے اور یہ احوال کے لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ وہ ایک خواب پڑھا تفصیلی اور اس سے ہوئی بے چینی, کوئی خاص قسم کا خواب دے مفصل, اور وہ خواب کو سمجھنے نہیں آتا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو ملک شام میں ایک راہب رہتا تھا, مؤبر تھا خصوصی, کتب الہیات غالباً اس کی کچھ جانکاری بھی تھی, اور کچھ یہ پیچرو حالات اور کچھ یہ پیش نظر حالات وغیرہ بھی رہے ہوں, کچھ پس منظر بھی رہا ہوگا اگلے پچھلے حالات کا, لیکن تعبیر میں اس کو کمال حاصل تھا. اس کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خواب رکھا. اس آدمی نے چند سوالات کیے, پہلا سوال کیا کیا معلوم, من عین, کہاں سے آ رہے صاحب آپ, صاحب آپ کہاں سے آ رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا من مکہ, من مکہ. تو اس نے دوسرا سوال کیا من ایہا, وہ مکے میں بہت سے خانوادے ہیں بھائی, تم کون سی سوسائٹی کے, کون سے سماج کے, کون سے معاشرے کے, کون سے خاندان کے, کون سے قبیلے. تو آپ نے فرمایا من جی من قریش, یہ قریشی ہوں میں, قریشی قریش کے خاندان اور قبیلے سے. تو اس نے تیسرا سوال کیا یہ ایش انتا, وہاں پر تم کیا کرتے, تمہارا آپ کا کام کیا ہے. اور میں تاجر ہوں. تو اس نے تعبیر دی, اس کے بعد چوتھے جملے سے تعبیر دی, اللہ پاک تمہارے خواب کو مکمل فرمائے اور دکھا دے, عنقریب ایک نبی مبعوث ہوں گے, عنقریب ایک نبی مبعوث. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب تعبیرات تمام چیزیں اپنے سینے میں محفوظ رکھیں, کسی سے بولنے نہیں. فاسق رہا ابو بکر ایک مدت تک, جی اس کو سینے میں کتیبے کے طریقے سے چھپائے رکھا ہوتا, برس تھا برس گزر گئے, مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمان آیا, آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا. جس وقت ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملنے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے, سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مت دلیل علامات, آپ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں صاحب اس کی دلیل کیا ہے, آپ جس بات کا آپ کے دعوے دار ہیں اس کی دلیل کیا ہے صاحب. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمایا المنام حضرتی رائے تبھی شام, وہی خواب جو ملک شام میں تم دیکھے تھے, وہی خواب جو ملک شام میں تم نے دیکھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جی اٹھے آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا, وقبل بین عینیہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں چوما, اس کے بعد کہاں اشہد انک محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلام قبول کیا, یہ امور رسالت. ऐसा होता है और जी नूर भी कह सकते हैं करामत का पहलू भी उल्टा है सहाबा के भरोसे वाक याद लेकिन ये कौन बात मैं आपसे करूँ नूर विलायत कैसा होता है उसको समझा देते चूंकि बात औलिया किराम ही से मुताल्लिक है ना एक नूर विलायत कैसा होता है उसको समझा दे हजरत मिर्जा मजहरी जान जाना रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी एक ब्राह्मण आया उसने कहा किताब में आपकी देखते रहता हूँ अबूर का नदीन की आदत भाई क्या ही क्या सारा आलम इंसानी सभी की माँ बाप आदम हवा की औलाद जिस नस्बत और रिश्ते के इतिबार से सारी इंसान भाई बहन उस रिश्ते उस नस्बत के इतिबार तो एक ब्राह्मण ने बहुत तपस्या किया हुआ और मुजाहिदे किया हुआ मशक्कतें उठाया हुआ परेशानियां झेला हुआ और बहुत से सादगियों से सीखा हुआ हजरत मिर्जा मजहरी जान जाना रहमतुल्लाह ने के पास आके कहने लगा आपके पास रख लो साहब मेरे को थोड़े दिन गए तो आपकी खिदमत में कुछ सीखता हूँ अरे रहो सीखो कुछ भी करो सुनो कुछ दिन रहने के बाद पता नहीं कितने दिन रहा कितने महीने रहा कितने साल रहा एक दिन उसने कहा कि साहब मैं पहले इतने लोगों ने मिला था बस सीख सी मेरा पूरा जमाना मेरा सीखने में गुजर गया और मेरे अंदर एक रूहानी पावर पैदा हो गया है साहब और इतना रूहानी पावर पैदा हो गया है कि मुझे जी नूर ही नूर नजर आता है तो उसी तशफी कुव्वत मुझे भी कुछ हासिल हो गई है मैं चाहता हूँ कि आप जी आपके बारे में कुछ बात बोलूं कहा कि ठीक है बोलो पहले जो तकल्लु किया उसके बाद बोल रहे हो कि नहीं था अब तक तो बोला नहीं लेकिन आज बोलना जी चाह रहा है मैं अपनी रूहानी और कश्मीर कुव्वत को पेशे में रखकर आपका तजिया और एहतसाब करके मैं ये देख रहा हूँ कि आप सिर से पांव तक नूर ही नूर है मगर दिल बिल्कुल काला है सर से पांव तक नूर दिल बिल्कुल काला हम लोग होते तो हाथापाई की नौबत आया दी लेकिन हजरत मिर्जा मजहरी जान जाना रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा अच्छा बैठो तुम सही बोल रहे हो अच्छा बैठो सुनो तुम सही बोल रहे अच्छा मेरे को एक बात बताओ मेरे को एक बात बोलो तुम्हारे अंदर ये कुव्वत जो आई रूहानी कश्ती उसका बेस क्या है वो बताओ एक ही मसला है साहब एक ही बात सही बोल रहे एक ही बात तो क्या बोले साहब जी नफ्स जिस बात का तकाजा करता है उसके खिलाफ करते हो साहब हमेशा जी जो चीज चाहता है ना उसके खिलाफ फर्जी करता हूँ पूरे यहां से लेकर वहां तक जितने मेरे को असाकजा मिले उन सबों ने वही उसूल और गुर दे दिया था बस उसी पे चलता हूँ बस वो नफ्स की खिलाफ वर्जी करता हूँ जी की चाहत थी मैं वो मकाम पाया हुआ हूँ मैं कुछ रूहानी कुव्वत रखता हूँ तो हजरत मिर्जा मजहरी जान जाना रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद कहा अच्छा ये बोल तेरा जी मुसलमान होना चाहता नहीं चाहता हूँ तेरा दिल अब क्या बोल रहा हूँ मुसलमान होना बल्कि बोल रहा नहीं बोल रहा फिर पकड़ने में बैठ गया अरे मेरा नहीं बोल रहा नहीं चाह रहा दिन इस्लाम लाना बोलकर नहीं चाह रहा कश्मीर कुव्वत बाकी रखना है नहीं है अरे सुनीता मेरे बात गुरुओं से मैं सुनीता था साहब क्या बोलते थे मालूम अरे कब तुम तेरे कहने से हमारे को इस्लाम की खुशबू आती रहे तेरे पास से इस्लाम की खुशबू आती नहीं है बोलते थे साहब ये मतलब था कि क्या ही उसका पहले तो कभी आओ ये मतलब है साहब कलमा पढ़ा दो मुसलमान बना दो अब रूहानी भी बरकरार रखना है कश्मीर सलाहियतों को भी बरकरार रखना है और नफ्स की खिलाफ वर्जी भी करना है नहीं तो उम्र भर के ये तपस्या बेकार हो गई है جب ایمان لا چکا اقرار لسانی ہو گیا تصدیق تنوی ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب کہیں وہ ہمیں قوت سے میری طرف دیکھ کے بتا اب کیا حال ہے. دیکھا 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 سلسل کا ہوں گا کہ صاحب سب لوں سب لوں سب لوں دیکھا نہیں وہ دل وہ ٹکا بھی نہیں ہے کالا ٹکا دل کالا ہے نہیں تھا وہی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اصل بات یہ ہے آئینہ تھا میرا چہرہ تھا تیرا دل کا آئینہ تھا میرا چہرہ تھا تیرا تم جب تک کہ کفر کی حالت پر تھا تیرا دل تاریخ ہو گیا ہو چکا تھا اسی لیے روشنی کی کوئی شکل دل میں نہیں جھل رہی تھی. اب جب کہ تیرا دل آئینہ ہو گیا ہے تو ہمارا دل بھی پہلے ہی سے آئینہ ہے. اللہ تیرے کو بھی مبارک کرے ہم کو بھی. مگر میرے دوست یہ چیزیں جو ہے کچھ مجاہدے چاہتے ہیں. میں بولتے صاحب کشف ہونا کرامتا ہونا کرامتا ہونا اگرچہ کشف اور کرامت ایک صاحب پوچھے شہد والی صاحب سے صاحب یہ کشف اور کرامت ہو گئی تو کیا تم دستور فائدہ قانون نہیں بتاؤ. تو حضرت کو پہلے تو ایک سادہ جواب دے دیے میں ایک بات بول کشف اور کرامت اللہ ہے کیا غیر اللہ ہے جیسا غیر اللہ کش بھی غیر اللہ کرامت بھی غیر اللہ غیر اللہ کے پیچھے کئی کو باہر ہے آگے یاد ہی نہیں ہے. کشف و کرامت غیر ہے حاصل نہ ہو تو ہم نہ کر دل عشق سے آباد رکھ اللہ بس باقی ہے بس مشکل نہیں ہے مگر تھوڑے سے مجاہدہ سے گزرنا پڑتا ہے. مگر ہم لوگوں کا اللہ رہنا ہے کہ تھوڑا بھی مجاہدہ کرنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہے. اگر ہے تو بڑا ہے نا صحیح بات یہ ہے کہ جو مجاہدات میں جو صحیح سچویشن تھا جو کوششیں اللہ والوں نے برداشت کی جو محنتیں کی جو مشقتیں اٹھائیں جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی جو لگے ان کو پیش آئے جو حالات ان کو پیش آئے جن جن مسائل سے ان کو دو چار ہونا پڑا اس کا کوئی مشر اشیر بھی ہمیں نہیں بولے. لوگ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے بہتے ہوئے بس آفیت کے ساتھ علم اور عمل والے اجبال میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے دوست صحیح بات یہ ہے کہ کچھ محنت یہ خاص طور پر سلسلے کے جو علوم ہے اور ولایت والے جو علوم ہے کچھ مجاہدات چاہتے ہیں مجاہدات تکارت جی اور اس مجاہدے کی برکت سے اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتے ہیں اور مجاہدے کی برکات سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. صاحب ایک بات آپ سے عرض کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو اللہ سے مدد مانگنے کا انشاءاللہ بہت بڑا اشکال حل ہو جائے گا. ایک ہے استعانت باعتبار رب ربوبیت استعانت باعتبار ربوبیت یعنی جو رب ہے اس سے مدد مانگنا وہ اللہ سے خاص اللہ کے غیر سے نہیں مانگی جا سکتی وہ مدد مانگی نہیں جا سکتی. حیات اور موت کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے ہے نا. عزت اور ذلت کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. رفاعت و پستی اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. موت و حیات کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. رزق اور اولاد اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. یہ نسان من اور عطا سب اس کے قبضے میں ہے. بے شمار اسماء ہے بے شمار صفات ہے. استعانت بے اعتبار رب ربوبیت اللہ سے خاص غیر سے نہ جائے. اور ایک ہے استعانت بے اعتبار مربوب. اب مثال کے طور پر صاحب بھائی سے کام لے رہے ہیں کام تو لیں لوہار سے کام لے رہے ہیں یا مزدور سے کام لے رہے ہیں معمار سے کام لے رہے ہیں کام کرنے والوں سے کام لے رہے ہیں خادمین سے کام لے رہے ہیں اساتذہ سے کام لے رہے ہیں علماء سے کام لے رہے بزرگوں سے کام لے رہے چھوٹوں سے کام لے رہے بیوی بچوں سے کام لے رہے وہ استعانت بے اعتبار مربوب. یہ اس استعانت میں داخل نہیں جو شرک ہے اس میں داخل نہیں ہے. سمجھنا اگر فرق سمجھنا ہے تو ایک استعانت بے اعتبار ربوبیت خاص اللہ سے ویسے نہیں مانگی جا سکتی. دوسری قسم استعانت کی بے اعتبار مربوب البتہ والے صاحب رحمتہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ کسی عام ساتھی کو نہیں معلوم ہے تو کم سے کم وہ بیچارے لوگ سونے بول کے فرماتے تھے. فرماتے تھے اللہ سے کیسا مدد مانگنا تو فرماتے تھے استعانت بے اعتبار صلاح استعینوا بالصبر والصلاح इत्यादि बेचबारे सलाद इत्यादि बेचबारे सब्र विश्वर मसला। अब वो इस तरीकों का वर्णन याद रख लो, विश्वरी मसला का वर्णन याद रख लो, बाकी अब आसान हो जाएंगे। ऐसे ही इस्तेहानत बेतिवारे दुआ, इस्तेहानत बेतिवारे तौबा, इस्तेहानत बेतिवारे तवक्कुल। मुझे अल्लाह ताला के बहुत सी नियमतें लेना है, क्या करिए अख्तियार करो। फरमाए लाइन चक्कर तुम अजीत मलाइन कफर तुम नाजा मेरे शदीद, शुक्र करो नियमतों में इजाफा पाओ। अरे नहीं साहब, हम मांग रहे नियमतें मगर मिल रहे नहीं। जी हो मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिए, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अलबत्ता अगर वो मिसालें याद रहेंगी कि भाई बच्चा एक चीज मांगता है लेकिन माँ उस चीज पर नहीं देती तो उसके पीछे कुछ मंशा रहता है, कुछ हिकमत रहती है, कुछ हिफाजत का पहलू रहता है, कुछ मुहाफजत के गुण रहते हैं। कब मुनासिब है कब नामुनासिब है वो अल्लाह जानते हैं, इसलिए नहीं अल्लाह ताला ही से मांग रहा है ना। इत्यान देते बारे शुक्र, इत्यान देते बारे सब्र, ये दोनों चीज इस्तेहान के तरीके कहलाते हैं। और इससे मिलता क्या, इस इस्तेहान से मिलता क्या है, मिलता क्या है इस इस्तेहान से मिलता है रजा बेकदा का मुकाबला, अल्लाह के फैसले पर राजी होने का जज्बा बन जाता है। तो मुजाहिदा का है इस तौहीद फैली का मैया कनतीन के मरहले का कि अल्लाह के सिवाय किसी और के रब होने की नफी करना और अल्लाह ही के महबूब और रब होने का इकरार करना, नफी भी करना इनवाद करना, नफी गैर के रब होने की नफी। ये हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह सादा जुमले में यूं फरमाया करते थे, बस गैर का यकीन दिल से निकालो, गैर का यकीन दिल से निकालो, वही बात है। वो हजरत जो सिलसिले के उलूम को लेकर बयान फरमाते थे वो सादा लफ्ज में वो बात बयान करते। तो एक है जो मुजाहिदा, इस मुजाहिदे में अगर हमने अल्लाह के सिवाय किसी और को रब समझा तो वो शिर्क शुरू होता है, हिजाब शुरू होता है, पर्दा शुरू होता है और हिसाब शुरू होता है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की उलझने आ जाती है, रुकावट होती है। और अगर अल्लाह ही को रब समझते हैं तो क्या होता है, अल्लाह तआला से कुर्बत बढ़ती है, जी बाएं से खूब बनती है ये चीज अल्लाह ताला के जी रब होने के एकराब से वो चीज अल्लाह के करीब करने का मिजाज बना देती है, रजा में खाना का मौका पैदा कर देती है। तो भाई ये काम है करने का जिस मरहले पर आपने अभी किया गया है, तो अल्लाह रब्बिल्लाह वाला मुजाहिदा है, हिजाब से अपने आप को बचाइए। और एक लिखी हुई इस बात के तहत इस तौहीद फैली को थोड़ा सा मशक में लाइए। अगर अल्लाह पाक की दौलत है दे अपने अमर है तो मेहनत हो जाए, लेकिन अपने तरक्यात के एतबार से आगे बढ़ाइए। अल्लाह मुझे और आपको उनकी बची सफा फरमाए। वाकुम का قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ثم لم يرتابوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله مختلف موضوعات پر بڑے بڑے موضوعات پر مخصوص انداز میں بات سن رہے ہیں. میں طالب علمانہ حیثیت سے
مرتبہ سالمیت کی اور ابتدائی درجے کی شریعت والی کچھ بات میں بچوں اور نوجوان ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کرنا چاہ رہا ہوں. میں حضرات کے لیے یہ بات شاید مقرر ہو جائے گی, لیکن ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں نوجوان ساتھیوں کچھ فائدہ پہنچ جائے. دراصل میں جس موضوع پر بولنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہمارے صحبت ہے اور دوستیاں کس کے ساتھ ہیں. مجھے کیا بتاوا کرتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی ہے, اور ہماری زندگیوں میں ہم دوستیاں اور صحبتوں کا کتنا اثر پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے, صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے. جیسا کہ ہم بہت سے بارہ سن چکے ہیں موضوع پر, جس کے قریب بیٹھو گے جس کے ساتھ بیٹھو گے اس کا اثر ہو جائے. صحبت جو پالے تو راہ پالے تن نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے, اور صحبت جو پالے تو راہ پالے تن خراب آدمی کی صحبت تجھے خراب کر دیتی ہے. اور اسی طریقے سے بچی کے قریب بیٹھیں گے تو یقیناً گھر میں لائق ہوگی, اور برف کی سر کے قریب بیٹھیں گے تو یقیناً بھول بہن حاصل ہوگی, ٹھنڈی حاصل ہوگی. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے اور یقینی بات ہے, بلکہ صحبت کے نتیجے میں اور وہ تک پڑ جاتی ہے مرغی اور انڈوں کی, اور اس سے نکلنے والے چوہوں کی مثال دی جاتی ہے کہ ان انڈوں کو مرغی کی صحبت حاصل ہوئی چند دن کس دن تو اس میں جان پڑ گئی. تو اسی طریقے سے کسی کی صحبت اور دوستی ہمارے اندر رنگ لاتی ہے. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں فرمایا کہ نیک آدمی کی مثال نیک دوست کی مثال اپا کی مانند ہے, اور برے دوست کی مثال لوہار جیسی ہے. کہ اپا کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اتنا عنایت کرے گا, اور ایک عنایت بھی نہ کرے تو اس کی قریب بیٹھنے کے نتیجے میں اس کی خوشبو سے خوشبو بیٹھتی ہے, ہمارا دل اور دماغ اس سے واقف ہوگا, انبساط پائے گا اور فرحت نصیب ہوگی اس کو. اور اس کے بعد اگر آپ کسی لوہار کی مٹی کے پاس آپ بیٹھے ہیں اس کی صحبت میں آپ رہے ہیں تو یا تو اسی جیسے کام میں اپنے آپ کو لایا جائے گا جس میں یقیناً ہمارے کپڑے کالے ہوں گے, ہمارے ہاتھ کالے ہوں گے, اور اگر اس نے ہم کو اس کام میں ندی لگایا تو اس کا دھواں اور اس کی راہ اور وہاں کی کالی بول کر ہم کو کچھ نہ کچھ متاثر کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ تم نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو تو ان جیسے مفہوم جس کا یہ نکلا ہے کہ ان جیسے بن جاؤ گے, اور یا پھر کم از کم ان کی نیکی کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور تمہارے اندر آ جائے گا. اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کیا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اس لیے کہ اگر ہم ان کے اس کی طرح برے برے نہیں بھی ہو گئے تو اس کے برے اثرات کا کچھ نہ کچھ برا اثر ہمارے اعمال پر یا ہماری صحبت پر پڑے گا. بزرگوں کی تعلیمات میں صحبت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ بھائی اچھی صحبت کا اختیار کرو, اہل اللہ کی اور دل والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو تو وہ کیفیات آئیں گی. تو اسی سے مضبوط یہ مضمون میں تھوڑا سا نوجوان ساتھیوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے مومنوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے حکم دے رہے ہیں بعض آپ کا, جیسے دوسرے احکامات میں ویسے بھی ایک حکم ہے, نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکات کا حکم ہے, جو ان حکمی آج جو آیتیں ہیں اگرچہ کہ فرض درجے کا واجب درجے کا اس کیٹیگری میں میں لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن عمل کے سیواؤں کے اعتبارات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے دوسرے احکامات ہیں احکامات کے لیے اللہ عزوجل نے جو جملے استعمال فرمائے ہیں اسی جیسے یہ بھی جملہ ہے کہ وکونوا صادقین ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا سچوں کے ساتھ ہو گئے, کیا ہم نے سچوں کو اپنا دوست بنا لیا, ہم نے کس کو دوست بنایا ہے؟ سوال یہ ہے قرآن مجید کیا ہے؟ آیت کیا کہا رہا ہے بھیا؟ تو قرآن مجید جو حکم دے رہا ہے ہمیں، کیا اس کو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، تو کس سچے کے ساتھ میں ہو گیا وہ اپنے آپ مجھے زیادہ لینا، اور اگر سچے کے ساتھ نہیں ہو گیا ہمیں تو قرآن مجید کی ایک آیت کا عمل مجھ سے چھوٹ رہا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے. اس لیے کہ خال تنہا رہنے کے مقابلے میں اچھے اور سچے دوست کے ساتھ رہنا بہتر ہے، اور برے دوست کے ساتھ رہنے کے مقابلے میں تنہا رہنا بہتر ہے. لیکن تنہا اور اکیلا رہنے کے مقابلے میں سچے اور نیک کے ساتھ رہنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی صحبتوں سے ہمیں علم ملے گا، اعمال پر ابھار ملے گا اور برکتیں ملیں گی، اور ساتھ ساتھ آیت شریفہ پر عمل ہوگا. اور سچا کون ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت صادقین کی تشریح کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، کہ وہ کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے، اور دین کی محنت کی انہوں نے، اپنی جان سے بھی کی اور اپنے اموال سے بھی کی، یعنی مال و دولت کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور دین کی محنت کے لیے استعمال کیا اور اپنی جان کو بھی استعمال کیا. اللہ نے ان صفات والے لوگوں کو، ان پالیسی والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اولئک الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. تو ہم جس کو دوست بنا رہے ہیں اس کے اندر یہ صفات ہے نہیں، دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کو دوست بنائے. یہاں حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، حکم تو معاف سوا دیتے ہیں، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان سچا کون ہے؟ تو قرآن مجید کی دوسری آیت سچوں کی کوالٹی اور صفات بتا رہی ہے کہ یہ صفت والے سچے ان کے ساتھ ہو جاؤ ہوئے. اور بہت انداز میں ہمارے بزرگوں نے دین اسکول میں بھی سمجھائے ہیں کہ جو سچا ہو اپنے قول میں بھی اور اپنے عمل میں بھی، اس کے ساتھ ہو جاؤ. جس کا عمل اس کے قول کی یا اس کے ایمان کی تصدیق کر دے، ایسے آدمی کے ساتھ ہو جاؤ. ایسے علماء اور ایسے بزرگان دین اور ایسے اولیاء کرام کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لو، ان کی صحبت میں اپنے آپ کو ڈال دو، ان کے ساتھ اٹھاؤ بٹھاؤ اپنے آپ کو، کہ جن کا عمل ان کے قول یا ان کے ایمان کی تصدیق کر دیتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ ایمان کی تاریخ علماء کرام نے بات بتلائی ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. ما وقع فی القلب وصدقه العمل، ایمان کیا چیز ہے؟ وہ جو ہمارے دل میں جگہ پکڑ لے اور عمل سے جس کی تصدیق ہوتی ہو. تو ہمارا ایمان اور ہمارا قول، یہ جس عالم کا قول اور عمل مطابق ہو، یعنی جس کے عمل مطابق ہو اس کے قول سے، یعنی وہ جو اپنے قول اور اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو، تصدیق کرتا ہو عملی طور پر، ویسا آدمی سچا ہے، ویسے آدمی کو دوست بنا لینا. اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. آدمی دین کے دوست پر، دوست کے دین پر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ دوست کے دین کا اثر پڑتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے افکار، اس کی تھاٹ، اس کا نظریہ، اس کا فکر، دوست کا جو فکر ہوتا ہے، دوست کی جو فکر ہوتی ہے، دوست کا جو نظریہ ہوتا ہے، دوست کا جو تھاٹ ہوتا ہے، وہ ایکسپٹ کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھو کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کو اپنا دوست بنایا تھا؟ کن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی تھی؟ کس کو اپنا دوست بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا؟ کن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے تھے؟ وہاں اور کریں تو آپ کرتے ہمارے نوجوانوں کی رہنما یا رہبری ملے گی کہ ہم کس قسم کے دوستوں کو بنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو لوگ کے صرف اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے خوشنودی کے خاطر اللہ کو یاد کرتے ہیں. دنیاوی رنگ روپ پر اور دنیا کی رنگینیوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی ہے، بلکہ آخرت ان کے مطمئن نظر ہوتی ہے، ان کے نظر کے سامنے ہوتی ہے، اللہ کے رضا ان کے سامنے ہوتی ہے. اللہ عز و جل نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، آپ اپنے آپ کو روکیے ان لوگوں میں، یا آپ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ فقیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یہ بھی حکم دیا، اور دراصل آپ کے پردے میں یا آپ کے توسل سے ہم کو حکم ہے، ہم کو خطاب کہ ان لوگوں کی طرف آپ کی نظر نہیں جانا چاہیے، ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے راز تپکنے نہیں چاہیے، یا ہماری نظر خیرہ نہیں ہونا چاہیے جن کو آپ نے دنیا کی زندگی کی معلومات دے رکھی ہے یا اس کی زندگی دے رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی بات آپ مت مانیے کہ جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، جن کے دلوں کو ہم نے غفلت میں مبتلا کر دیا ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہیں، ایسے لوگوں کو دل میں بھرا اور ایسے لوگوں کی بات مت مانو۔ احادیث شریفہ اور آیات شریفہ کی روشنی میں میں نوجوان بچوں سے، طلبا سے اور نوجوان ساتھیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوستی کا ایک معیار وہ ہے کہ جو معیار ہم کو قرآن حدیث دیتا ہے کہ ہم کس سے دوستی اختیار کریں، کس کی صحبت میں بیٹھیں، اور ایک معیار وہ ہے کہ جو ہم نے اور آپ نے بنایا ہے اور اختیار کیا ہے۔ خاندان میں، محلے میں جو بچہ مالدار ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، ہم اس سے دوست بننا چاہتے ہیں، اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا وہ جس کے پاس پیسے دیتے رہتا ہے، پھر اس کے ذمے میں ہم جو ہے اور بھی اپنے بہت سارے شوق پورا کرتے رہتے ہیں، یہ صحبتیں اور یہ دوستیاں کیا رکھ جاتی ہیں؟ نتیجتاً ہماری اسٹڈی خراب ہوتی ہے، ہمارا اعمال خراب ہوتے ہیں، اور نتیجتاً جب اعمال میں خراب گزار آتی ہے تو ایک ایمان میں کمزوری ضرور آتی ہے، اور پھر ایک بار مرحلے پہ ایسے ہی پہنچتے ہیں کہ آج میں بہت زیادہ توڑے میں سرکشی پر آ جاتا ہے، اسی دو خراب دوستی کے نتیجے میں، خراب صحبت کے نتیجے